بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح 19 سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخی۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے اپنی ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بارہویں روز بھی شمال میں فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ فلسطینی تنظیم کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے 50 فلسطینیوں کے ویزے کورس سے ہونے کیری کو چھوڑ دیا۔ اور تحریک انصاف نے پاکستان کے وزیراعظم کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی عشر فجر کی آمد پر جمعرات کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتح خانی کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ہر سال کی مانند اس سال بھی عشر فجر کی آمد کے موقع پر رہبر کبیر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتح پڑھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح 27 اگست 1981 کو ہونے والے دہشت گردانہ بم کے شہدا، خاص طور پر شہید آیت اللہ بہشتی، اور اسی طرح وزیراعظم کے دفتر میں ہوئے دہشت گردانہ بم دھماکے کے شہداء شہید صدر محمد علی رجائی اور شہید وزیراعظم حجت الاسلام باہنر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح اسلامی انقلاب، مقدس دفاع اور مقامات مقدسہ کے دفاع میں شہید ہونے والے قبروں پر بھی حاضری دی اور فاتحہ پڑھ کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے اپنی ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے دوحہ کے دورے پر قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات کی اور دو طرفہ باہمی دلچسپی کے اہم ترین مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے قطر کا مقصد فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات، فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ اور 16 ماہ سے جاری مزاحمتی تحریک طوفان الاقصی آپریشن میں کامیابی پر فلسطینی عوام کو مبارکباد دینا بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے پولینڈ کو یورپی یونین کی صدارت پر مبارکباد پیش کی اور پولینڈ کی صدارت کے دوران ایران اور یورپی یونین کے درمیان تعمیری تعاون کی امید ظاہر کی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ اور پولینڈ کے ان کے ہم منصب نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور 3 یورپی ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور تعاون پر مبنی نقطۂ نظر پر کاربند اور ساتھ ہی ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ نے سفارتی تعلقات کی 550 سالہ تاریخ اور ایران اور پولینڈ کے درمیان امن معاہدے کی تقریباً 100 سالہ تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو دوستانہ قرار دیا۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے 12ویں روز بھی اس کے شمال میں فلسطینیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری رہا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کی شمالی غزہ کی جانب فاتحانہ انداز میں واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور 80,000 کی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین غزہ کے مختلف علاقوں سے شمال کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے لیے حماس کے سربراہ خلیل الحیا نے طوفان الاقصی کے دوران فلسطینی مجاہدین کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام نے غزہ سے جبری نقل مکانی کے دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس درمیان اپنے تباہ شدہ علاقوں میں واپس آنے والے بے گھر افراد کی ابتدائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ فلسطین میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر اینٹون رینالڈ نے بتایا کہ شمالی غزہ کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کو جو علاقے میں واپس آ چکی ہے بنیادی اور ضروری خدمات کی ضرورت ہے۔ شمالی غزہ کی جانب سے فلسطینی تارکین وطن کی واپسی کا عمل اس قدر عظمت کے ساتھ انجام پا رہا ہے کہ خود سے ہونی ذرائع ابلاغ بھی اس کی تصاویر کو نشر کرنے اور جنگ میں حماس کی حتمی کامیابی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ صہیونی اخبار ہارٹس نے شمالی غزہ کی جانب جاری فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ وسیع پیمانے پر شمالی غزہ کی جانب فلسطینیوں کی واپسی اسرائیل کی حتمی کامیابی کے وہم کو کافور کر رہی ہے۔ صہیونی نیوز ویب سائٹ کے کال شبیٹ نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ شمالی غزہ کے باشندے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ آئے ہیں اور حماس غزہ پٹی میں اپنے کنٹرول کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ صہیونی ریاست کے ایک اور روزنامے اسرائیل ہیوم نے بھی لکھا ہے کہ بہت سے فلسطینی جو نتسارم گزرگاہ سے گزرتے ہوئے شمالی غزہ کی جانب لوٹے ہیں، انہوں نے اس حتمی کامیابی کے وہم کو ختم کر دیا جس کا اسرائیل دم بھر رہا تھا۔ فلسطینیوں نے شمالی غزہ کی جانب واپس لوٹ کر یہ سوال اٹھایا ہے کہ حقیقت میں جنگ میں کامیابی کسے حاصل ہوئی، نتنیاہو یا پھر حماس؟ اس حوالے سے صہیونی ریاست سے جڑے مسائل کی جانکاری رکھنے والے سیاسی مبصر خلدون برغوثی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے بعد اسموتریچ بن گویر اور دانیلا وائس سمیت صہیونی بستیوں کے سبھی عہدیداروں کے تمام وہ خواب اچانک چکنا چور ہو گئے جن میں وہ غزہ میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی تمنا سجائے بیٹھے تھے۔ در حقیقت غزہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی شکست و ناکامی کا ایک پختہ ثبوت فلسطینیوں کا عزم اور حوصلہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے 15 ماہ سے غزہ پر مسلط کردہ اپنی جنگ سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے 15 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے بعد 5 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین ہوا میں لہراتے فلسطینی پرچموں کے درمیان فاتحانہ انداز میں گزرتے ہوئے غزہ پٹی کے مرکزی اور شمالی علاقوں کی جانب لوٹ چکے ہیں اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مغربی کنارے پر صہیونی حملوں میں فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع شہر توماس کے قریب قصبے تمون پر اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 10 فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ صہیونی فوج نے غرب اردن میں اپنی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی کنارے کے شمالی شہر توباس کے قصبے تمون پر خوفناک ڈرون حملہ کر کے کم سے کم 10 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد دیگر کو زخمی کر دیا۔ فلسطین کی جمعیت ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ امدادی ٹیموں نے شہداء اور زخمیوں کی لاشیں اسپتالوں میں منتقل کر دی ہیں۔ صہیونی فوج نے بھی اپنی وحشیانہ جارحیت کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جانب مقامی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کے دستوں نے مغربی کنارے کے شہر کلکیلیا میں شہید جمال ابو ہنیہ کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ شائع شدہ ویڈیوز اور تصاویر میں اس گھر کو دھماکے سے اڑانے اور اس کے پیچھے ہونے والی وسیع تباہی کو دکھایا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی فوجیوں کی حملوں میں تلکرم میں شدید جھڑپوں اور صہیونیوں کی طرف سے ایک مکان کے محاصرے کی بھی اطلاع دی۔ قابض صہیونی فوج کے خصوصی دستوں نے جمعرات کی صبح مغربی کنارے کے شمال میں تلکرم کے شمال میں واقع کوفین قصبے پر چھاپہ مارنے کے بعد اس علاقے میں ایک مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان تلکرم اور جنین میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ نیز اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ غاصب فوج نے اس محصور مکان کو راکٹوں سے نشانہ بنایا اور اس درمیان صہیونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی تنظیم حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے 50 فلسطینی قیدیوں کے عوض ایک اور صہیونی قیدی کو چھوڑ دیا۔ القسام کے جوانوں نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہونے والے معاہدے کے تحت تیسرے مرحلے میں مزید 3 صہیونی قیدیوں میں سے ایک خاتون قیدی آغام برکر کو چھوڑ دیا۔ اس صہیونی فوجی کو ریڈ کراس کے حوالے کرنے کا عمل حماس کے سابق چیف شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر انجام پایا، جس کے بدلے میں غاصب صہیونی حکومت عمر قید کی سزا پانے والے 30 فلسطینی قیدی اور 20 دیگر قیدیوں کو رہا کرنے کی پابند ہے۔ اس کے علاوہ مزید 2 قیدیوں کو قسام کے جوان رہا کر رہے ہیں۔ گادی موسی نامی صہیونی قیدی کے عوض صہیونی حکومت 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ اسی طرح اربیل یہود نامی ایک اور صہیونی خاتون رہا ہو رہی ہے، جس کے عوض صہیونی حکومت 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گی۔ مجموعی طور پر حماس 3 صہیونی قیدیوں کے عوض 110 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئی ہے، جن میں 33 عمر قید کی سزا پانے والے قیدی اور 30 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ تحریک انصاف نے پاکستان کے وزیراعظم کی جانب سے پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیراعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وزیراعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، ہم نے اسیران کی رہائی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی، وزیراعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہیں، آئیں پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ہم نے پی ٹی آئی سے نیک نیتی سے مذاکرات کیے، مگر 28 تاریخ کے اجلاس سے پہلے ہی تحریک انصاف مذاکرات سے بھاگ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا انتخابات پر جوڈیشل کمیٹی کا مطالبہ غیر ضروری ہے۔ الیکشن 2018 کے لیے جو کمیٹی بنی تھی وہ بھی اپنا کام کرے، اور فروری 2024 کے الیکشن کے لیے بھی کمیٹی بنے اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کا محاصرہ بھی جاری ہے، شدید سرد موسم میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پارا چنار سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ پارا چنار کے نام پر اشیاء خورد و نوش کا سامان متاثرہ علاقے تک پہنچانے کی بجائے بگن میں ہی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پارا چنار میں شدید سردی اور ایندھن کی قلت کی وجہ سے مزید 2 معصوم بچے شہید ہو گئے، جبکہ اشیاء خوراک کی قلت کی وجہ سے عام شہریوں کو کھانا تک میسر نہیں۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ ایجنسی اور انتظامیہ نے تکفیری دہشت گردوں کے لیے تو کئی راستے کھول دیے ہیں، مگر پارا چنار کے لیے سڑکوں کی بندشیں بدستور جاری ہیں۔ اس درمیان سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ 100 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا قافلہ پارا چنار کے لیے روانہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی پارا چنار میں سامان رسد لے کر کچھ ٹرک پہنچے تھے، لیکن وہ ناکافی اور صرف 10% آبادی کے لیے تھے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پارا چنار میں بنکروں کی مسماری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کیے گئے سیکورٹی آپریشن کے نتیجے میں 6 تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف یہ آپریشن 29 اور 30 جنوری کی درمیانی رات اس وقت کیا گیا جب دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے تکفیری دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا اور 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، خداوند عالم سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو تاکہ وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں، اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے۔ سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ عشرہ فجر، طلوع اسلام کا آغاز، اسلامی اقدار کا سرچشمہ، ایرانی قوم کی نجات کا مرحلہ اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جس نے ماضی کو مستقبل سے جدا کر دیا ہے۔ عشرہ فجر میں اسلام کو ایک نئی زندگی ملی، اور یہ عشرہ فجر ایران کی تاریخ کا ایک سرنوشت ساز اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں اسلامی حکومت کا کوئی وجود نہیں تھا، اور بادشاہوں کا عوام سے رابطہ غالب و مغلوب اور سلطان و رعیت والا تھا۔ بادشاہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں پر غلبہ پا کر انہیں فتح کر لیا ہے، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معیوب سلسلہ منقطع کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آپ نے لوگوں کی شمشیر کو اسلام اور عوام کے دشمنوں اور استعمار پرستوں کے خلاف استعمال کیا۔ عشرۂ انقلاب اسلام کی تجلی ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس میں اسلام کا خورشید ذوفشاں ہے۔ اس عشرے کو انتہائی شان و شوکت کے ساتھ منانا چاہیے، اور ان دنوں کی یاد کو صحیح جذباتی وابستگی کے ساتھ تازہ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں جذبات خوشی اور غمی، حب و بغض اور عشق و نفرت کا مقام نہایت بلند ہے۔ اس اعتبار سے عشرہ فجر کے جشن کو مذہبی مجالس و محافل کی طرح عوامی سطح پر منایا جانا چاہیے۔ عشرہ فجر انقلاب اسلامی ایرانی قوم کے سرنوشت ساز دنوں کی یادگار، اور 12 سے 22 بہمن 1357 ہجری شمسی پر محیط ہے۔ ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 15 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپسی عارضی حکومت کی تشکیل کا اعلان، بہت سے فوجیوں کا اسلامی انقلاب سے الحاق، ایئر فورس کی جانب سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لوگوں کی بڑے پیمانے پر مظاہروں میں شرکت کے باعث فوجی حکومت کی شکست، اہم قومی مراکز جیسے ٹیلی ویژن اور فوجی چھاونیوں کی تسخیر جیسے واقعات پیش آئے، جو آخر کار اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتج ہوئے۔ ایرانی عوام عشرہ فجر اور عالمی استقبال سے اپنی آزادی و استقلال کے دن کی مناسبت سے ہر سال جشن نور کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ عظیم انقلاب شہدا کے پاکیزہ خون، ایرانی قوم کی جد و جہد اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت ہے، اور ایرانی قوم اور اہل تشیع کو یقین ہے کہ یہ انقلاب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عالمی انقلاب سے متصل ہوگا، اور یہ سب مل جل کر حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے ظہور میں الہی عادلانہ حکومت کے قیام کا جشن بھی منائیں گے۔ عشرہ فجر کی اصطلاح سورہ مبارک فجر کی ابتدائی آیتوں سے الہام لیتے ہوئے 12 سے 22 بہمن کی مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فجر کا اصل معنی وسیع پیمانے پر پھاڑنا ہے، چونکہ صبح کا نور رات کی تاریکی کو پھاڑ ڈالتا ہے، اس لیے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں فجر کے مطلق معنی یعنی صبح کی سفیدی کو مراد لیا ہے، جو مسلمہ طور پر خدا کی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ یہ انسانوں اور تمام زمینی مخلوقات کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، نور کی حاکمیت کا آغاز اور ظلمت کا اختتام ہے، زندہ موجودات کی حرکت کا آغاز اور نیند اور سکوت کا اختتام ہے، اور اس بھرپور زندگی کے باعث خدا نے اس کی قسم کھائی ہے۔ لہذا زمانے جاہلیت کی تاریکی میں اسلام اور محمدی نور کی زوفشانی فجر کا ایک مصداق ہے، اور اسی طرح دنیا کے تاریکی و ظلم میں غرق ہو جانے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قیام کی روشن صبح اس کا ایک اور مصداق شمار ہوتی ہے۔ فجر کا ایک نمایاں مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے خونی صحرا میں عاشور کے دن قیام تھا، کہ جس نے بنی امیہ کے ظلم و ستم کے تاریک پردوں کو چاک کیا اور ان شیطانوں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے برملا کر دیا۔ اس طرح کفر، جہالت اور ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار تمام انقلاب جو ماضی اور حال میں رونما ہوئے، حتیٰ گنہگاروں کے تاریک دلوں میں پیدا ہونے والی بیداری کی پہلی چنگاری جو انہیں توبہ کی دعوت دیتی ہے، بھی فجر کے مصداق ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عصر حاضر میں فجر کا ایک نمایاں ترین مصداق ایران کا اسلامی انقلاب ہے۔ عشرہ فجر کی اصطلاح قرآن کریم کی نورانی آیات سے الہام لیتے ہوئے 1360 ہجری شمسی کو ارشاد اسلامی کے وزیر حجت الاسلام عبد المجید مادی خاں کی تجویز پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 12 بہمن کو وطن واپسی کے دن سے 22 بہمن کے ایام کے لیے مختص کی گئی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رکاوٹوں کے باوجود 12 بہمن 1357 ہجری شمسی کو مہرآباد ایئرپورٹ پر اپنے قدم رکھے، اور 33 کلومیٹر کے علاقے پر موجود عوام کے مجمع نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ پھر آپ بہشت زہرا تشریف لے گئے، اور مکمل عزم و یقین کے ساتھ اپنا موقف بیان کر کے حکومت کے سازشی عناصر کی تمام چالوں کو ناکام کر دیا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ایران آمد سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک کے مختصر عرصے میں ملک کے اندر عظیم تبدیلیاں رونما ہوئیں، جو اسلامی انقلاب کی کامیابی پر منتہا ہوئیں اور بعد میں اسے عشر فجر کا نام دیا گیا۔ اس مختصر دورانیے میں امام خمینی علیہ الرحمہ نے نگراں حکومت بھی تشکیل دے دی۔ ایرانی قوم کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے حکومت کا آخری حربہ مارشل لا کا نفاذ اور شبخون مارنا تھا۔ پہلوی حکومت کے کٹپتلی وزیر اعظم شاہپور بختیار نے امریکی حمایت اور ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ اپنی حکومت کو قانونی ظاہر کر کے عوامی انقلاب کے شعلوں کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی پیرس سے واپسی کی مخالفت کی اور پورے ملک کے ایئرپورٹ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ تاہم فوجی حکومت کو اہمیت نہ دینے پر مبنی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے تاریخی حکم نے حکومتی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عوام نے فوجی حکومت کو گرا دیا اور لوگوں نے سڑکوں پر مورچے قائم کر لیے، کہ جس کی وجہ سے منحرف فوجی دستوں کے گشت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس موقع پر حکومتی باقیات کے ساتھ عوام کا مسلحانہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ مختصر مدت میں انقلابی قوتوں نے فوجی ہیڈ کوارٹر، وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر اہم دفاتر کا گھراؤ کر لیا، جبکہ دوسری طرف فوجی سپاہی جوغ در جوغ عوام کے ساتھ ملحق ہوتے چلے گئے۔ آخر کار وہ تاریخی لمحہ بھی آن پہنچا کہ جب 22 بہمن 1357 ہجری شمسی کو شہنشاہیت کا 250 سالہ بوسیدہ نظام ساقط ہو گیا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں عوام کی 15 سالہ جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور ایران میں عظیم اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ سامعین، ایک بار پھر عشر فجر کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 12 بہمن، 1 شعبان اور 31 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو 15 سال کی جلا وطنی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایران کی بہادر و جانثار قوم نے آپ کا بے نظیر استقبال کیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہی تاریخ کے کسی دور میں عوام نے کسی محبوب رہنما کا اس طرح استقبال کیا ہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مہرآباد ایئرپورٹ پر مختصر تقریر میں قوم کا شکریہ ادا کیا اور انقلاب اسلامی کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قبرستان بہشت زہرا تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں اس قوم کے تعاون اور حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہشت زہرا سے لوٹنے کے بعد تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی اور انقلاب اسلامی کی قیادت فرماتے رہے۔ بارہ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو ایران کے ایک اہم سیاستداں، ماہر قانون اور سابق نائب صدر ڈاکٹر حسن ابراہیم حبیبی کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1315 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر حسن حبیبی نے فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور برسوں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایران شناسی فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ میر حسین موسوی حکومت میں وزیر سائنس و اعلیٰ تعلیم اور وزیر قانون اور ہاشمی رفسنجانی اور سید محمد خاتمی کی حکومت میں نائب صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ وہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دیگر ممالک کے آئین سے استفادہ کرتے ہوئے آئین کا مسودہ تیار کرنے والے ماہرین قانون میں شامل تھے۔ ڈاکٹر حسن حبیبی اسلامی جمہوریہ ایران کی تشخیص مصلحت نظام کونسل اور ثقافتی انقلاب کی اعلیٰ کونسل کے رکن بھی تھے اور انتقال کے وقت تک ان دونوں کونسلوں کی رکنیت ان کے پاس تھی۔ بارہ بہمن سن 1361 ہجری شمسی کو تہران میں پہلا فلم اور ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا۔ سن 1361 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی 4th سالگرہ اور عشر فجر کے آغاز کے موقع پر تہران میں پہلا فجر بین الاقوامی فلم فیسٹیول اور پہلا قومی ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوا۔ اس فیسٹیول میں غیر ملکی مہمان اور فلم اور ٹی وی ہدایت کار اور فنکار شریک تھے اور ایرانی اور غیر ملکی فلم سازوں نے اپنی بعض نئی فلموں کی نمائش کی۔ فجر فلم اور ڈرامہ فیسٹیول اسلامی جمہوریہ ایران کا فن اور آرٹ کا سب سے اہم فیسٹیول شمار ہوتا ہے۔ ہر سال عشر فجر کے موقع پر دسیوں ایرانی ہدایت کار اور فنکار اپنی فلموں اور ڈراموں کی نمائش کرتے ہیں اور فلم اور ڈرامے کے مختلف شعبوں میں بہترین فنکاروں کو سی مرغ نامی ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یکم شعبان سن 531 ہجری قمری کو آل خجند کے ایک ممتاز خطیب اور اہم فقیہ محمد بن ثابت کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فقہ کی تعلیم اپنے والد ابو بکر خجندی سے حاصل کی۔ وہ اپنے دور کے فاضل علماء سے علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بغداد کے مدرسے نظامیہ میں معلمی اختیار کر لی۔ قابل ذکر ہے کہ آل خجند کا عراق کے ایک علاقے خجند سے تعلق تھا اور ان کا خاندان فقہا و دانشوروں کا خاندان تھا۔ 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری قمری تک اس خاندان کو لوگوں میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ یکم شعبان سن 693 ہجری قمری کو ساتویں صدی ہجری قمری کے معروف فقیہ و ادیب غیاث الدین ابو مظفر عبد الکریم بن احمد نے، جو سید ابن طاووس کے لقب سے معروف ہیں، عراق کے شہر کاظمین میں وفات پائی۔ وہ سن 648 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ادبی علوم میں مہارت حاصل کی اور خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے اپنے دور کے دانشوروں سے کسب فیض کیا۔ ان کی لکھی کئی کتابیں اب بھی موجود ہیں جو عربی میں ہیں۔ ان میں لہوف کو کافی شہرت حاصل ہے۔ یکم شعبان سن 1266 ہجری قمری کو جید عالم دین شیخ محمد حسن نجفی نے، جو صاحب جواہر کے لقب سے معروف ہیں، وفات پائی۔ صاحب جواہر نے اپنے نظریات اور تحقیقات کو بہت سلیس اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ جواہر الکلام اہمیت کے لحاظ سے فقہ کی بہت گراں بہا کتاب ہے۔ اس میں تمام فقہی حتیٰ فروعی مسائل بھی بڑے مدلل انداز میں گہرائی و گیرائی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب 25 سال کی عمر میں لکھنی شروع کی اور 5 سال میں مکمل ہوئی۔ اکتیس جنوری سن 1599 عیسوی کو ہندوستان میں پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کمپنی کے قیام کا حکم برطانیہ کی ملکہ الزبتھ اول نے دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کمپنی اس زمانے میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کا باعث بنی اور اس نے جنوبی ایشیا کے زرخیز علاقوں میں برطانوی سامراج کے تسلط کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اس کمپنی کے ذریعے برطانوی حکومت جنوبی ایشیا میں اپنی استعماری سرگرمیاں انجام دینے لگی۔ برطانیہ کے بعد ہالینڈ، پرتگال اور فرانس بھی جنوبی ایشیا کی طرف بڑھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے 250 سال بعد سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر برطانیہ کے مکمل تسلط اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سرزمین ہندوستان بھی برطانیہ کا ایک حصہ شمار کی جانے لگی اور ملکہ وکٹوریا نے ہندوستان اور برطانیہ کی ملکہ کی حیثیت سے تاج پہنا۔ اس طرح ہندوستان پر انگریزی سامراج کے سخت دور کا آغاز ہوا۔ اکتیس جنوری سن 1850 عیسوی کو چینی عوام کی سب سے بڑی تحریک، جو تائی پنگ یعنی امن و سلامتی کی تحریک کے نام سے مشہور ہے، شروع ہوئی۔ اس تحریک کے اسباب محنت کش طبقے کی بدحالی اور معاشرے میں پھیلی شدید غربت تھی۔ یہ حالات غیر ملکی سامراج اور منچو خاندان کی نااہل حکومت کی وجہ سے اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے۔ یہ تحریک خدائی فرمان کے نام کے تحت منچو خاندان کی حکومت کی سرنگونی کے مقصد سے آگے بڑھی اور زمین کی منصفانہ تقسیم، مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات اور بھائی چارے کا اصول اس تحریک کے مطالبات تھے۔ تائی پنگ تحریک 14 سال تک جاری رہی اور آخرکار بے شمار لوگوں کی ہلاکت، برطانیہ اور فرانس کی مسلحانہ مداخلت اور ان ملکوں کی طرف سے چین کے زمینداروں اور منچو خاندان کی حمایت کے بعد سرکوب کر دی گئی۔ اکتیس جنوری سن 1951 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر سیماب اکبر آبادی نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام عاشق حسین تھا۔ وہ سن 1880 میں اکبر آباد یا آگرے میں پیدا ہوئے۔ ایف ایم تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث تعلیم ترک کرنی پڑی۔ سن 1898 میں انہوں نے داغ کی شاگردی اختیار کی اور دبستان دہلی سے وابستہ ہو گئے۔ سن 1921 میں سیماب اکبر آبادی نے تصنیف و تالیف کا ایک ادارہ قصر الادب کے نام سے قائم کیا، جس میں نو مشق شعرا کے کلام کی اصلاح کی جاتی تھی۔ سیماب اکبر آبادی قیام پاکستان کے بعد پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ وہ بقول خود 284 کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا منظوم ترجمہ بھی کیا تھا جو وحی منظوم کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق، اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے, جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں, جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا, پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا, جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. خداوندہ, میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے, اور میں تیرے تمام فرشتوں, آسمان کے رہنے والوں, حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا, اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی, سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے, اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے. اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں, انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے, انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے, اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے. خداوندہ, جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا, اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا, اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. رحمت فرما محمد وآل محمد پر, اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے, اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما. مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا اسے ادا کرنے کی توفیق دے, اور روز قیامت جب اہل افراد پر تیری عنایت ہو تو مجھے بھی حصہ دے, کہ تو صاحب اقتدار حکمت والا ہے.